فصل واما بیان الحال فمثاله فیما اذا رأى صاحب الشرع امرا معاینتا فلم ینہ عن ذلك کان سکوته بمنزلة البیان انه مشروع والشفیع اذا علم بالبیع وسقط کان ذلك بمنزلة البیان بانه راض بذلك. بیان کی پانچویں قسم بیان حال ہے جو آج ہم پڑھیں گے. بھائی بیان حال کی تعریف مصنف نے نہیں کی کیونکہ بڑی واضح اور ظاہر سی بات تھی، لیکن آپ لکھ لیجئے بھائی بیان حال کسے کہتے ہیں. بیان حال وہ سکوت ہے، سکوت سین کاف چھوٹا ہے تا دو نقطوں والی، سین چھوٹا کاف اور تا دو نقطوں والی. بیان حال وہ سکوت ہے جو متکلم کے حال کی دلالت کی وجہ سے، جو متکلم کے حال کی دلالت کی وجہ سے بیان بن جائے. السکوت فی موضع البیان بیان. السکوت فی موضع البیان بیان. السکوت فی موضع البیان بیان. سمجھ میں آیا بھائی؟ بیان حال کس چیز کا نام ہے؟ سکوت خاموشی کا نام ہے. ایک مقام ہے وہ تقاضا کر رہا ہے بیان کا، لیکن متکلم اس موقع پر خاموش رہتا ہے، اس کی یہ خاموشی ہی بیان ہے، اس کی یہ خاموشی ہی ہاں. تو بعض اوقات مقام ہوتا ہے بیان کا، لیکن بیان کی وہاں حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، لیکن متکلم خاموشی اختیار کرتا ہے اور اس کی یہ خاموشی ہی کیا بن جاتی ہے؟ بیان بن جاتی ہے. اس کا حال دلالت کرتا ہے، اس کا حال بتلا دیتا ہے کہ یہ خاموشی کیا ہے؟ بیان ہے. بھائی کا حال بتلاتا ہے، اس کا حال دلالت کرتا ہے کہ یہ خاموشی کیا ہے؟ بیان ہے. مثالوں سے بات خوب واضح ہو جائے گی. مثال اس کی صاحب کتاب ذکر کریں گے کہ جیسے صاحب شریعت یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور پیغمبر نے اس پر خاموشی اختیار کر لی ہو، اس پر ٹوکا نہ ہو، اس پر روکا نہ ہو، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کام جائز ہے. یہ کام کیا ہے؟ جائز ہے. پیغمبر کے سامنے صحابہ کوئی کام کریں، کوئی معاملہ کریں اور پیغمبر خاموش رہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کام کیا ہے؟ صحیح ہے، جائز ہے. اگر یہ کام جائز نہ ہوتا تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ پیغمبر نہ بولتے. پیغمبر کا تو کام ہی کیا ہے کہ وہ اصلاح کریں، نہ حق ہو نہ جائز کام سے روکیں اور جائز کا حکم دیں. اور پیغمبر کے سامنے ایک کام ہو رہا ہے اور پیغمبر نے صحابہ کو اس پر ٹوکا نہیں، اس پر روکا نہیں، منع نہیں کیا، معلوم ہوا یہ کام جائز تھا اسی لیے پیغمبر نے نہیں روکا. اگر ناجائز ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پیغمبر کی ذات وہاں پر خاموش رہتی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پیغمبر کے سامنے کام ہوا ہو اور پھر بھی پیغمبر نہ ٹوکیں، خاموش رہیں، سکوت اختیار کر لیں، تو پیغمبر کا یہ سکوت کیا ہے؟ بیان ہے. بھائی کیا ہے؟ بیان ہے. ان پیغمبر کا حال دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ کیا ہے، ان کی خاموشی کیا ہے؟ بیان ہے، اور اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہمارا نا کہ پیغمبر کے سامنے کوئی ناجائز کام ہو اور پیغمبر نہ ٹوکے. اس کو کہتے ہیں تقریر النبی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر النبی. آگے سنت کی بحث میں بھی یہ بات آ جائے گی، ابھی بھی یہ بات سمجھ لیں کہ پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہو اور پیغمبر اس سے نہ ٹوکیں، یہ اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور اس کو تقریر النبی کہتے ہیں. تقریر النبی سمجھ میں آیا بھائی؟ تقریر النبی بھائی. چنانچہ حضرت شیخ ترمذی رحمہ اللہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے بھائی، وہ فرماتے تھے کہ جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. انسان حیوان اور ناطق سے مرکب ہے، دو چیزوں سے مرکب ہے، لیکن پیغمبر کی جو ہے فطرت میں ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے، اس کی ذات اور حقیقت میں ایک تیسری چیز بھی داخل ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ ناحق کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا، ناجائز کام پر وہ خاموشی اختیار نہیں کر سکتا بھائی. تو یہ پیغمبر کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے، اس کی ذات میں داخل ہوتی ہے، وہ ناجائز کو برداشت کر ہی نہیں سکتا، جیسے ہی ناجائز دیکھے گا فوراً اس کو کیا کر دے گا؟ ٹوکے گا، اس سے منع کرے گا اور روک دے گا بھائی. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس کو تقریر النبی کہتے ہیں. اور پھر عجیب دلیل ذکر فرمائی مولانا، جو کہیں دنیا کی کتابوں کے اندر نہیں ملتی، الہامی دلیل ذکر کی مولانا قرآن سے اس کی بھائی. قرآن میں بھائی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ آتا ہے بھائی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی علم دیا تھا آپ سے بھائی، تکوینی علم بھائی جی. چنانچہ ان حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے، اور وہ واقعہ مشہور قرآن میں بھی آتا ہے، آپ نے سنا ہے کہ ایک جگہ پر پہنچے، کشتی میں سفر کرنے لگے دریا میں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تختے کو اکھاڑ دیا بھائی، توڑ دیا ایک تختے کو بھائی. پھر دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹوکا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ان بیچاروں کی کشتی کیا کر دی آپ نے؟ خراب کر دی. پھر آگے گئے ایک بستی کے اندر بھائی جی، تو آپ نے کشتی کو ٹوک دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے بھائی. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بھائی آپ نے تو کہا تھا میں بولوں گا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا. پھر آگے چلے ایک بستی کے اندر پہنچے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر ڈالا بھائی. موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے یہ کیا کیا آپ نے، ایک معصوم جان کو ختم کر دیا. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ آپ بولیں گے نہیں. پھر وہ خاموش ہو گئے کہ میں بھول گیا تھا. پھر آگے ایک اور بستی کے اندر چلے پہنچے بھائی، بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا بھائی. تو پھر وہاں ایک دیوار تھی، ٹیڑی تھی، گرنے والی تھی اس بستی کی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو گرایا اور پھر دوبارہ ساری کو سیدھا تعمیر کر دیا بھائی. ہم موسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ ہماری مہمان نوازی نہیں کر رہے، ہمیں کھانا وغیرہ نہیں دے رہے یہ پوری بستی والے، اور آپ ان کی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں. آپ کو اجرت لینی چاہیے. کیا لینی چاہیے؟ ان سے اجرت تو لینی چاہیے بھائی. تو دیکھا تین جگہ ٹوکا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ہر جگہ فرماتے کہ میں بھول گیا تھا. حضرت شیخ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی بھولے ہو سکتا ہے پہلی جگہ بھولے ہوں، تینوں جگہ بھولے ہیں ایسا تو ایسا نہیں ہو. یہ تقریر النبی کی مثال ہے، کیونکہ بظاہر یہ کام ناجائز تھے مولانا، اور پیغمبر تو ناجائز کام کو دیکھ کر کبھی خاموش رہ ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا وہ تینوں مرتبہ بول اٹھے بھائی. یہ تقریر النبی کی مثال وہ ذکر کیا کرتے تھے قرآن سے بھائی. تو دیکھیے وہ اما بیان الحال، باقی بیان حال جو ہے فَمِثَالُهُ فِيمَا، تو مثال اس کی بھائی اس صورت میں اذا را صاحب الشرعی امرن معاینتن، جب دیکھا صاحب شریعت یعنی پیغمبر نے امرن کسی کسی کام کو، کسی معاملے کو، معاینتن اے مشاہدتن، بھئی مشاہدہ کرتے ہوئے، بھئی مشاہدہ کرتے ہوئے، یعنی ان کے سامنے کوئی کام ہوا، فلم ینہ عن ذالک، بس منع نہیں فرمایا اس کام سے، تو کان سکوتہ بمنزلت البیان، تو ان کا سکوت اس بیان کے درجے میں ہوگا کہ انہ مشروع، کہ یہ کیا ہے، مشروع ہے، تو ان کا خاموش رہنا اس بیان کے درجے میں ہے کہ یہ کام کیا ہے، مشروع ہے، یعنی جائز ہے، یہ کام کیا ہے، جائز ہے. بیان حال کا پتہ چلا بھائی سب کو، کس چیز کا نام ہے، سکوت خاموشی کا نام ہے، جو بیان بھائی متکلم کے دلالت حال کی وجہ سے. اسی طرح شفا کے بارے میں آپ جانتے ہیں بھائی، شریعت نے حق دیا ہے کسی بھی شخص کو کہ جب اس کے شریک ساتھیوں میں سے کوئی ایسی زمین ہے جس میں وہ اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ شریک ہیں، یا شریک ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص زمین کو بیچتا ہے بھائی، اپنے حصے کو شرکت والی زمین میں سے کیا کرنا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے، تو سب سے زیادہ حق یہ شریکوں کا ہے، ان کو بیچنی چاہیے. اگر ان کو نہیں بیچتا، کسی تیسرے کو بیچ دیتا ہے، تو ان شریکوں کو شفا کرنے کا حق حاصل ہے بھائی. مثلا بھائی ایک کا نام زمین ہے، مشترکہ ہے، زید اور عمر کی تقسیم نہیں کی بھائی، یہ دونوں کی مشترکہ ہے بھائی، تقسیم کر دی پھر تو الگ الگ ہو گئی، دونوں کی تقسیم نہیں کی، دونوں کی زمین مشترکہ ہے بھائی. اب عمر اپنے حصے کو بیچنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے کس کا حق ہے، زید کا حق ہے کہ وہ شریک ہے، اس کو بیچے. اگر اس نے زید کو بتائے بغیر کسی اور کو بیچ دی، تو شریعت نے اس شریک کو حق دیا ہے شفا کرنے کا، یعنی وہ زبردستی اس زمین کو قیمت دے کر لے لے گا بھائی. مثلا عمر نے کس کو بیچ دی، مولانا بکر کو بیچ دی 1,00,000 روپے میں، اپنا حصہ بھائی نصف کنال جو اس میں ہے وہ بیچ دیا کس کو، بکر کو. تو آپ اس زید کو جیسے ہی پتا چلے گا اس کو یہ شفا کر سکتا ہے، چنانچہ یہ اگر لینا چاہتا ہے تو بکر کو 1,00,000 دے دے گا اور زمین کیا ہو جائے گی اس، اور یہ زبردستی ہوگا لینا والا نظر. بکر انکار بھی کرتا رہے، نہیں انکار بھائی وہ روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ حق کس نے دیا ہے زید کو، شریعت نے. اسی طرح اگر کوئی دوسرے کا پڑوسی ہے، زمینیں ملی ہوئی ہیں، ساتھ والی زمین آپ کی زمین کے وہ بک رہی ہے بھائی، تو آپ کو بھی پڑوسی کو بھی شریعت نے شفے کا حق دیا ہے. جب وہ زمین آپ کے ساتھ ہی ملی ہوئی آپ کی زمین کے، تو آپ سب سے پہلے کس کا حق ہے، آپ کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، اس کو بیچی جائے. اگر وہ انکار کرے پھر کسی اور کو بیچی جائے، لیکن اگر اس کو بتایا ہی نہیں، کسی اور کو بیچ دیا، تو اس پڑوسی کو شریعت نے کیا حق دیا ہے، شفے کا حق دیا ہے. چنانچہ مثلا ساتھ والے نے بیچ دی زمین کسی شخص کو، آپ فوراً شفا کر کے جتنے پیسے اس نے ادا کیے تھے وہی پیسے اس کو دے کر زمین لے لیں گے بھائی. وہ انکار کرتا رہے پھر بھی انکار نہیں کر سکتا، شریعت نے حق دیا ہے شفے. تو شفا ہوتا ہے دفع ضرر جوار کے لیے بھائی، پڑوس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے. یاد رکھو، پڑوسی نیک ہو تو زندگی بڑی آسان اور اچھی گزرے گی، پڑوسی خراب ہو، تنگ کرنے والا ہو، تو زندگی عذاب بن جایا کرتی ہے بھائی. ہر بات میں آپ کو تنگ کرے گا، جان بھی نہیں چھوٹے گی، ہر وقت آپ کے گھر کے ساتھ ہے ان کا گھر بھائی. تو لہذا اس وجہ سے پڑوس کے ضرر سے بچنے کے لیے شریعت نے کس کا حق دیا ہے، کہ پتہ نہیں اگلا شخص آئے گا وہ کیسا ہوگا، کہیں وہ برا شخص نہ ہو اور وہ آپ کر آپ کو تنگ نہ کرے، تو شریعت نے کیا حق دے دیا ہے، شفے کا. سمجھ میں آیا؟ شریک میں بھی یہی وجہ ہے، پڑوسی کے اندر بھی یہی وجہ ہے، دفع ضرر جوار سے بچنے کے لیے. اب یاد رکھو، شفے کے اندر آپ نے پڑھا ہے کئی طلبیں ضروری ہیں. سب سے پہلی طلب مواسبت کہلاتی ہے، جس مجلس میں شفیع کو پتا چلتا ہے کہ زمین میرے ساتھ والی زمین بکی ہے، اسی مجلس میں فوراً اس کا یہ کہنا کہ میں شفا کرتا ہوں، یا میں اس پر شفا کروں گا وغیرہ کہنا ضروری ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلب معاصبت کہتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جس مجلس میں علم ہوا اسی مجلس کے اندر فوراً شفا کی طلب کرنا یہ کیا ہے کہ میں شفا کرتا ہوں، یہ کہنا ضروری ہے بھائی. اگر اس مجلس میں وہ خاموش رہا تو اس کی یہ خاموشی سکوت جو ہے یہ بیان بن جائے گا اس بات کا کہ وہ اس کو لینا نہیں چاہتا، اس کے بکنے پر ہی راضی ہے، اس زمین کے بکنے پر ہی. تو بھائی ضروری تھا کہ اسی مجلس کے اندر وہ کیا کرتا؟ طلب معاصبت کرتا. لیکن اس نے طلب کی اسی مجلس میں، اس کو خبر ملی، وہ ایک مجلس میں بیٹھا دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، کسی نے آ کر اطلاع دی بھائی تمہارے ساتھ والا جو گھر ہے وہ فلاں آدمی نے خرید لیا ہے، یہ خاموش رہا اسی طرح گپ شپ لگا رہا ہے. معلوم ہوا کہ یہ اس کو خریدنا نہیں چاہتا، اس گھر کے بکنے پر راضی ہے، یہ شفا نہیں کرنا چاہتا. اگر یہ شفا کرنا چاہتا تو فوراً کیا کہتا؟ میں شفا کرتا ہوں یا میں نے اس گھر پہ شفا کیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو یہاں پر بھی شفیع کا سکوت کس چیز پر کیا ہے؟ بیان بن گیا بھائی، بیان بن گیا بھائی. دیکھا والشفیع اذا علم بالبیع، اور شفیع نے جب جان لیا بیع کے بارے میں، وثق کا علم نہیں ہونا چاہیے علم بھائی، شفیع نے جب جان لیا بے کو، وساکتا اور خاموش رہا، کان ذالک بمنزلت البیان، اور یہ تو یہ اس کی خاموشی جو ہے اس بیان کے درجے میں ہوگی، بانہ راضٍ کہ وہ کیا ہے؟ راضی ہے، بذالک اس بیع پر وہ کیا ہے؟ راضی ہے، اور اس ترک شفا پر وہ راضی ہے، شفا نہیں کرنا چاہتا. اسی اول بکر اذا علمت بتزویج الولی وسکتت عن الرد کان ذلک بمنزلۃ البیان بالرضاء والاذن. اسی طرح والا نا باقرہ جو ہے، باقرہ کا نکاح اس کا ولی کروا سکتا ہے، لیکن باقرہ سے اجازت ضروری ہے بھائی، اس سے اجازت ضروری ہے. اب ولی نے اس کا نکاح زید سے کروا دیا، اور پھر اس باقرہ کو خبر ملی کہ میرے مثلا والد نے میرا نکاح کس کے ساتھ کروا دیا ہے؟ زید کے ساتھ کروا دیا ہے، اور پھر یہ خاموش رہی، رد نہیں کیا اس نکاح کو، تو یہ اس کی خاموشی کس چیز کی علامت ہے؟ رضا مندی کی علامت ہے. معلوم ہوا وہ راضی ہے اس نکاح پر، اور اس کی طرف سے ولی کو اجازت ہے. صورت سمجھ میں؟ تو دیکھو اس کا سکوت کس چیز کی علامت ہوا؟ رضا کا. تو یہ مولانا یہ سکوت اس کا بیان بن گیا، یہ بیان حال ہے بھائی. تو کہتے ہیں والبکر، اور باقرہ اذا علمت بتزویج الولی، جب اس کو علم ہوا ولی کے نکاح کروانے کا، وساکتا تانی رد، اور وہ خاموش رہی رد کرنے سے، انکار کرنے سے، کان ذالک بمنزلت البیانی، تو یہ اس کی خاموشی مولانا بالبیان بالرضاء والاذن، رضامندی اور اجازت کے بیان کے درجے میں ہوگی. سمجھ میں آیا؟ اس پہ اشکال ہوتا ہے بھائی، باقرہ کی خاموشی کو رضامندی پہ کیوں محمول کیا گیا، انکار پہ کیوں نہیں محمول کیا گیا؟ ہو سکتا ہے وہ اس پہ راضی نہ ہو، لیکن آپ کیا کہیں، اگر وہ خاموش رہی تو یہ رضامندی کی علامت ہے بھائی. ہو سکتا ہے یہ کس کی علامت ہو؟ انکار کی. آپ نے اس کو رضامندی کی علامت کیسے ٹھہرا دیا؟ تو جواب یہ مولانا کہ اس کے جواب دینے کی دو ہی صورتیں تھیں، یا وہ نعم کہے گی یا لا کہے گی. کیا کہے گی؟ نعم کہے گی، ٹھیک ہے، اور یا کیا کہے گی؟ لا، یا قبول کرے گی یا رد کرے گی. تو آپ دو ہی صورتیں تھیں، اور نعم کے کہنے کے اندر حیا ہے، لا کے کہنے کے اندر حیا نعم کے اندر حیا اس طرح ہے کہ وہ کہتی ہے ہاں مجھے قبول ہے، تو اس میں تو حیا ہے بھائی، شرم کی وجہ سے وہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ معلوم ہوا وہ شادی چاہتی ہے، نکاح چاہتی ہے، خامند کو چاہتی ہے مولانا، تو حیا کی وجہ سے اس باقرہ کے لیے نام کہنا مشکل ہے. لیکن لا، لا میں تو رد ہے مولانا، اس کے اندر تو کوئی مانع نہیں، تو لہذا اس کی خاموشی تو یہاں پر وہ لا کہہ سکتی تھی اگر اسے پسند نہیں تھی، پسند نہیں تھا یہ نکاح، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہی. معلوم ہوا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ رضامندی اور اجازت کی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ والمولى اذا راى عبده يبيع ويشتري في السوق فسكت كان ذلك بمنزلة الاذن. اور اسی طرح آقا نے جب دیکھا عبدہ اپنے غلام کو یبیع ویشتری خرید و فروخت کر رہا ہے، فی السوق بازار میں، فسکت فسکا خاموش رہا، کان ذلک بمنزلت الاذنی، تو اس کی یہ خاموشی اجازت کے درجے میں ہوگی. فیصیر مازونا، تو وہ غلام کیا بن جائے گا؟ مازون بن جائے گا. یاد رکھو غلام دو قسم پر ہے، ایک عبد مازون ہے، ایک عبد محجور ہے. عام غلام جو ہے وہ عبد محجور ہے، اس پر ممانعت ہے شرعاً، وہ کسی قسم کے معاملات وغیرہ لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتا بھائی آقا کی اجازت. اور ایک عبد مازون ہے جس کو آقا نے اجازت دے دی ہو کہ تم تجارت وغیرہ کر سکتے ہو. اب ایک آقا تھا بازار سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا اس کا غلام لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت میں مصروف ہے اور پھر بھی وہ خاموش رہا. موقع تو تھا، اس کو روکنا چاہیے تھا، لیکن اس نے روکا نہیں، خاموش رہا. کہتے ہیں اس کی یہ خاموشی کس چیز کی علامت ہے؟ اجازت کی علامت ہے کہ گویا کہ اس کی طرف سے اس کے غلام کو خرید و فروخت کی اجازت ہے. تو یہ عبد محجور نہ رہا، اب کیا بن گیا؟ عبد مازون بن جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ عبد مازون. وجہ اس کی یہ مولانا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من غر مسلما او غیرہ، لعن اللہ من غر مسلما او غیرہ، اللہ لعنت فرمائے اس شخص پر جس نے ضرر پہنچایا مسلمان کو یا غیر مسلمان کو، جس نے کسی کو ضرر پہنچایا اللہ اس کے اس پر کیا ہو؟ لعنت ہو. یہ ایک حدیث ہے مولانا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے من غرنا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. جی لعن اللہ من ضر مسلما او غیرہ. تو یہاں پر اب آقا گزر رہا ہے، آقا گزر رہا ہے اور اس نے اپنے عبد مازون کو تجارت کرتے ہوئے، اپنے عبد کو تجارت کرتے ہوئے دیکھا نہیں، تو تجارت کرتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کو منع نہیں کیا، چاہیے تو کیا تھا کہ وہ کیا کرتا؟ اس کو خرید و فروخت سے منع کرتا، لیکن اس نے منع نہیں کیا. لوگوں نے بھی دیکھا کہ دیکھو آقا گزرا ہے، اس نے اپنے غلام کو خرید و فروخت سے نہیں روکا، معلوم ہوا ہے یہ اجازت دے چکا ہے، تو اب لوگ اس کے ساتھ اور زیادہ خرید و فروخت کریں گے کہ یہ تو کیا ہے؟ عبد مازون ہے. اور نتیجتاً لوگوں کو نقصان اور تکلیف پہنچے گی اگر ہم یہ حکم لگائیں کہ یہ عبد مازون نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عبد، بھائی ان کا تو مال ڈوب جائے گا، یہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہے، چیزیں لے رہا ہے، بیچ رہا ہے بھائی، اور بعد میں آقا کہتے ہیں نہیں بھائی اس کی تو اجازت ہی نہیں تھی، یہ تو مہجور ہے، ہمیں تو ذمہ دار کسی چیز کا نہیں بھائی. تو لوگوں کو کیا پہنچے گا؟ ضرر پہنچے گا مولانا. تو لہذا اس لیے ضرر کو حدیث جو ذکر کی من لعن اللہ من ضر مسلما او غیرہ، کہ لعنت ہو اللہ کی جس نے نقصان پہنچایا مسلمانوں کو یا غیر کو، تو لہذا اس ضرر کو دور کرنا واجب ہوا، اس ضرر کو دور کرنا واجب ہوا. اسی لیے ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ یہ عبد اب کیا شمار ہوگا؟ عبد ماذون، تاکہ ضرر کو دور کیا جائے، لوگوں کو ضرر سے بچایا جائے۔ تو کہتے ہیں فَيَصِيرُ مَاذُونًا فِي التِّجَارَةِ، تو وہ عبد ماذون، وہ غلام ماذون بن جائے گا تجارتوں میں۔ وَالْمُدَّعَ عَلَيْهِ اِذَا نَقَلَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَكُونُ الْإِمْتِنَاعُ بِمَنْزِلَةِ الرَّضَاءِ بِلُزُومِ الْمَالِ بِطَرِيقِ الْإِقْرَارِ عِندَهُمَا وَبِطَرِيقِ الْبَذْلِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ بھئی ایک شخص دوسرے پر دعویٰ کرتا ہے کسی چیز وغیرہ کا، تو یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے یہ کہلائے گا مدعی، اور جس پر دعویٰ کیا وہ کیا کہلائے گا؟ مدعا علیہ کہلائے گا۔ اور مشہور حدیث ہے مولانا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ مدعی پر ہے، دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ہے گواہ پیش کرنا، اور مدعا علیہ اور منکر کے ذمہ کیا ہے؟ قسم۔ تو جس نے دعویٰ کیا ہے ضروری ہے کہ وہ قاضی کے سامنے کیا لے کر آئے؟ گواہ لے کر آئے۔ اگر وہ گواہ نہ لا سکا تو پھر جس پر دعویٰ کیا مدعا علیہ جو ہے، اس سے قاضی پھر کہے گا کہ قسم اٹھاؤ۔ اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو کیا کرے گا؟ قسم اٹھا لیتا ہے تو بری ہوا، اور اگر وہ قسم سے خاموش رہتا ہے تو وہ جو دعویٰ ہے اس پر ثابت ہو جائے گا۔ دعویٰ کیا ہے؟ اس پر ثابت ہو جائے گا۔ اگر مال کا دعویٰ تھا تو اب مال اس پہ لازم ہو جائے گا، مال اس کو دینا پڑے گا۔ اس کو تو کیا چاہیے تھا؟ قسم اٹھا لے، لیکن یہ تو قسم اٹھانے سے باز رہتا ہے، رکا رہتا ہے، سکوت اختیار کرتا ہے۔ کیا اختیار کرتا ہے؟ سکوت۔ بھئی آپ مدعی کے پاس گواہ کوئی نہیں، مدعا علیہ سے قاضی نے کہا قسم اٹھاؤ، اور مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ خاموش رہتا ہے۔ اس کی خاموشی بیان ہے کس چیز کا؟ کہ یہ لزوم مال پر راضی ہے۔ لزوم مال پر کیا ہے؟ کہ اس پر مال لازم کر دیا جائے، اس مال اس پر لازم ہو جائے، یہ اس پر راضی ہے، اس کا سکوت۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بیان بن گیا مولانا اس کا سکوت، بھائی اس کا حال دلالت کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا یہاں وہ بولتا، قسم اٹھاتا، لیکن وہ خاموش رہا، معلوم ہوا وہ مال کے لازم ہونے پر راضی ہے۔ اب یہ لازم ہونا کس طریقے پر ہوگا؟ اقرار کے طریقے پر ہوگا یا بذل کے طریقے پر؟ اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں یہ جو اس پر مال لازم ہوگا یہ اقرار کے طریقے پر ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جو مال اس پر لازم ہوگا یہ کس طریقے پر ہوگا؟ بھئی اس میں تو اتفاق دونوں کا کہ مال لزوم مال پر یہ شخص راضی ہے، لزوم مال پر اس پر مال لازم ہوگا، لیکن کس طریقے پر ہوگا، اقرار کے طریقے پر یا بذل کے طریقے پر، اس میں کیا ہے؟ اختلاف۔ صاحبین کے نزدیک کس طریقے پر ہوگا؟ اقرار کے طریقے پر، اور امام صاحب کے نزدیک صاحبین فرماتے ہیں یہ جو اس پہ مال لازم ہوا ہے یہ اقرار کے طریقے پر ہے، یعنی اس کا خاموش رہنا دراصل اقرار کرنا ہے کہ یہ دوسرا اپنے دعوے میں سچا ہے، میں نے واقعی اس کا اتنا مال دینا ہے، میرے ذمہ باقی ہے۔ تو یہ کس طریقے پر ہے؟ اقرار کی گئے۔ دوسرا اپنے دعوے میں کیا ہے، دوسرے کے دعوے کا کیا کر لیتا ہے؟ اقرار کر لیتا ہے کہ واقعی میرے ذمہ اس کے اتنے پیسے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہ اس کا سکوت جو ہے یہ اقرار کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کس درجے میں ہے؟ بذل مال کے درجے میں ہے۔ یعنی یہ شخص قسم اٹھانے پر راضی نہیں، ہاں قسم سے مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا رہا ہے، مال دے کر قسم سے اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ چھڑا رہا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ معزز آدمی سچی قسم اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ بھائی معزز آدمی سچی قسم اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا، بھائی وہ کہتا ہے میں مال خرچ کرنے کو تیار ہوں لیکن قسم کا اتنے مال کے لیے میں قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ صاحبین فرماتے ہیں اس نے جو سکوت اختیار کیا اس میں اس پر مال لازم ہوا، اور یہ لزوم مال کس طریقے پر آیا؟ اقرار کے طریقے پر، یعنی کہ اس نے اقرار کر لیا کہ میں اس کا یہ شخص اپنے دعوے میں کیا ہے؟ سچا ہے۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس کا سکوت جو ہے یہ لزوم مال پر رضامندی کی علامت ہے، مال اس پر لازم ہو جائے گا، لیکن یہ لزوم کس طریقے پر آئے گا؟ بذل کے طریقے پر آئے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ یہ شخص نے اقرار کر لیا ہے، بلکہ کیا معنی سمجھا جائے گا؟ یہ قسم کا فدیہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو قسم سے بچا رہا ہے، چھڑا رہا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والمدعى علیہ اذا نکل فی مجلس القضاء، مدعى علیہ نے جب انکار کر دیا مجلس قضاء میں، نکل کا معنی رکنا، باز رہنا قسم سے، جب اس نے وہ باز رہا قسم سے، فی مجلس القضاء، مجلس قضاء کے اندر، ان قاضی کی مجلس میں، یکون الامتناع بمنزلت الرضاء، تو اس کا یہ باز رہنا رضامندی کے درجے میں ہوگا، بلزوم المال، لزوم مال، لزوم مال کے ساتھ رضامندی کے درجے میں ہوگا، یعنی وہ لزوم مال پر راضی ہے، بطریق الاقرار عندہما، اور یہ لزوم مال کے طریقے پر ہوگا، اقرار کے طریقے پر ہوگا، عندہما صاحبین کے نزدیک، وبطریق البذل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور بذل کے طریقے پر ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ فالحاصل ان السکوت فی موضع الحاجۃ الی البیان بمنزلۃ البیان، حاصل بحث یہ ہے مولانا، حاصل کلام یہ کہ سکوت اختیار کرنا فی موضع الحاجۃ الی البیان، حاجت الی البیان کی جگہ میں، حاجت الی ایسی جگہ جہاں بیان کی حاجت تھی، اس جگہ میں سکوت اختیار کرنا، بمنزلت البیان، یہ کس کے درجے میں ہے؟ بیان، بھئی یہ تو محل تھا، اس کو بیان کرنا چاہیے تھا، بولنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اس مقام میں جہاں بیان کی حاجت تھی، اور پھر وہ کیا رہا؟ خاموشی اختیار کی، تو یہ کس کے درجے میں ہے؟ بیان ہی کے درجے میں ہے بھائی، وہی بات جو میں نے پہلے ذکر کی بھائی، السکوت فی موضع البیان بیان، بیان کی جگہ میں سکوت، یہ کیا ہے؟ بیان ہے۔ وبہذا الطریق قلنا، اور اسی طریقے پر ہم کہتے ہیں، یعنی یہ سکوت اختیار کرنا حاجت کی جگہ میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں الاجماع ينعقد بنفس البعض وسکوت الباقین، کہ اجماع منعقد ہو جاتا ہے بعض کی تصریح کے ساتھ اور باقیوں کے سکوت کے ساتھ، بعض کی تصریح کے ساتھ اور بعض کے سکوت کے ساتھ بھائی۔ اجماع کی بحث بھی آنے والی ہے، یہ بات وہاں بھی آ جائے گی بھائی۔ دیکھو، ایک مسئلے پر کسی زمانے کے تمام اہل اجتہاد اکٹھے ہو جائیں، وہ یہ اجماع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ ایک مسئلہ پیش آیا اور تمام صحابہ اس مسئلے پر متفق ہو گئے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ان کا اجماع صحابہ کہلائے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ یا ان کے اگلے زمانے والے سارے بڑے علماء بھائی اہل اجتہاد، اس ایک مت کوئی مسئلہ پیش آیا اور سارے اس پہ متفق ہو گئے، یہ کیا کہلائے گا؟ اجماع کہلائے گا۔ لیکن کہ یاد رکھو، ہمارے نزدیک اجماع میں ہر ایک کا بولنا کہنا ضروری نہیں بھائی، ہر ایک کا اس کو بیان کرنا ضروری، یہ ضروری نہیں۔ جتنے اہل اجتہاد اکٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک تائید میں کہے بھائی یہ مسئلہ اس طرح ہے، دوسرا بھی کہے یہ مسئلہ اس طرح ہے، تیسرا بھی کہے، ہاں بلکہ ایک نے بیان کر دیا اور باقیوں کو خبر پہنچ گئی اور وہ خاموش رہے، ایک نے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا مسئلے کو، ذکر کر دیا، بات بتلا دی کہ با مسئلہ اس طرح ہے، اور باقی ساروں کو خبر پہنچی اور پھر وہ خاموش رہے، ان کو وقت بھی ملا بھائی، تو 3 دن کا وقت مل گیا بھائی، غور و فکر کر سکتے تھے، اگر یہ بات نا حق ہوتی تو کیا کر سکتے تھے؟ رد کر سکتے تھے، لیکن کسی نے بھی رد نہیں کیا، سارے خاموش رہے، یہ ان کی علامت ہے اس بات کی کہ ان کے نزدیک بھی مسئلہ اسی طرح ہے تو یہ اجماع ہوا، اجماع سکوتی کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ اجماع سکوتی کہلائے گا. سورت سمجھ میں آئے بھائی؟ بھائی مثلا صحابہ کو ایک معاملہ درپیش ہوا، بھائی بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، بھائی اور پھر وہ مسئلہ بعض نے ذکر کر دیا ان میں سے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے. اچھا وہ مسئلہ ذکر کرتا ہے، بات بتلاتا ہے اور باقی سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، کسی نے اس کو رد نہیں کیا، اور جو غیر حاضر تھے ان کو بھی خبر پہنچ گئی، ان میں سے بھی کسی نے رد نہیں کیا، معلوم ہوا ان کی بات ٹھیک ہے، سارے اسی بات پر اس کو سب قبول کر رہے ہیں، معلوم ہوا یہ سب اکٹھے ہیں اس مسئلے میں، تو یہ اجماع ہوا. اور کون سا اجماع؟ اجماع سکوتی ہوا، اجماع سکوتی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ وبہذا طریقے، اور اسی طریقے پر قلنا ہم نے کہا الاجماع ينعقد بنفس البعض وسقوط الباقین، کہ اجماع منعقد ہو جاتا ہے بعض کی تصریح سے اور باقیوں کے سقوط سے. فصل واما بیان العاصم فمثل ان تعطف مکیلا او موزونا على جمله مجمله يكون ذلك بیان لجمله المجمله. جی چھٹی قسم بیان کی بیان عطف ہے. بیان عطف اس کو کہتے ہیں جس میں معطوف بیان بن جائے معطوف علیہ کے لیے. بھائی حرف عطف سے جو پہلے آئے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معطوف علیہ. اور حرف عطف کے بعد جو آئے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معطوف. تو کبھی کبھار معطوف جو ہوتا ہے جو بعد میں آ رہا ہوتا ہے وہ بیان بن جاتا ہے ما قبل کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیان عطف. کیا کہتے ہیں؟ بیان عطف کہتے ہیں. مثلا ایک شخص کہتا ہے لفلان علی مئت و درہم، لفلان علی مئت و درہم، فلاں کے مجھ پر 100 اور درہم ہے، 100 اور درہم ہے. تو مئت ہوا معطوف علی اور درہم کیا ہوا؟ معطوف. اب یہ مئت سے کیا مراد ہے بھائی؟ تو یہ آگے درہمن بیان بن گیا مولانا، اس نے بتلا دیا کہ یہ مئہ سے بھی کیا مراد ہے؟ درہم مراد ہیں، لہذا اب اس شخص پر 101 یعنی 101 درہم واجب لا ہو جائیں گے، لازم ہو جائیں گے. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ معطوف بیان بن گیا، کس کا؟ معطوف علیہ کا. معطوف ہے درہم، اس نے بتلا دیا کہ ما قبل میں وہ جو مجموعہ مبہمہ بیان ہوا، مئہ کیا ہے مولانا؟ مجموعہ مبہمہ ہے. کوئی بیان ہوا مئہ سے کیا مراد ہے؟ نہیں. تو یہ مجموعہ مبہمہ ہوا، آگے معطوف نے اس مجموعہ مبہمہ کو بیان کر دیا بھائی، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بیان عطف بھائی. بیان عطف کی بحث چل رہی ہے، صاحب کتاب نے آپ کو کیا بتلایا کہ کبھی کبھار معطوف کیا بنتا ہے؟ بیان بنتا ہے. کس کا؟ معطوف علیہ کا. اور بتلاتا ہے کہ معطوف علیہ بھی میری ہی جنس میں سے ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے بھائی. بھائی عرب کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے، مثلا کہنا تو یوں چاہیے تھا، اس نے کہا کیا لفلان علیہ مئت و درہم، کہنا تو یوں چاہیے تھا لفلان علیہ مئت درہم و درہم. کیا کہنا چاہیے تھا؟ مئت درہم و درہم. مئہ کے ساتھ بھی تمیز ذکر کرنی چاہیے تھی کہ مئہ سے کیا مراد ہے؟ درہم مراد ہے، اور آگے معطوف بھی کیا ہے؟ درہم ہے. لیکن عرب لوگ چونکہ یہ اس قسم کے معاملات کثیر استعمال ہیں بھائی، اس طرح ہے، تو کثرت کی وجہ سے وہ اس میں تخفیف کرتے ہیں اور معطوف علیہ سے تمیز کو اور مفسر کو حذف کر دیتے ہیں بھائی. تو ما قبل سے درہم کو حذف کر دیا، اس لیے کہ آگے آنے والا معطوف بتلا دے گا کہ یہ ما قبل کے عدد سے بھی کیا مراد ہے؟ یہی معطوف مراد ہے بھائی. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وہ حذف کر دیتے ہیں کیونکہ اس طرح عادت کا استعمال کثیر ہے، اور کثرت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ خفت کا تقاضا کرتی ہے، اور خفت کیا ہے؟ کہ ما قبل معطوف علیہ میں سے تمیز کو اور وہ مفسر کو کیا کر دیا جائے، بھائی وہ جو تفسیر کر رہا ہے عدد مبہم کی جو تمیز ہے مولانا جی. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اب یاد رکھو معطوف بات کیا ہوئی کہ معطوف کا بھی معنی بنتا ہے کس کا؟ معطوفون. اب اس میں دو صورتیں ہیں بھائی، معطوفون علیہ تو عدد ہے، اور معطوف کیا ہے؟ کوئی چیز ہے. معطوف کیا ہے؟ کوئی چیز ہے. مئتن و درہمن معطوف کیا ہے؟ معطوفون علیہ کیا ہے؟ مئتن عدد ہے، اور معطوف کیا ہے؟ درہمن کوئی چیز ہے بھائی. اب اگر یہ معطوف کے ساتھ بھی عدد ذکر ہو، معطوف کے ساتھ بھی کیا ذکر ہو؟ عدد ذکر ہو. مثلا کوئی شخص کہتا ہے لفلان علیہ مئتوں و ثلاثت دراہیما، مئتوں و ثلاثت دراہیما، معطوف کے ساتھ بھی کیا ذکر کر دیا؟ عدد ذکر کر دیا. تو یہاں دو صورتیں ہیں مولانا، معطوف کے ساتھ بھی عدد ذکر ہوگا یا عدد ذکر عدد ذکر ہوگا. جیسے مثلا کیا کہتے ہیں مئتوں و ثلاثت دراہیما، یا عدد ذکر نہیں کرتا، یوں کہتا ہے مئتوں و درہمن. مئتوں و درہمن دو صورتیں ہیں بھائی. اگر معطوف کے ساتھ عدد ذکر ہو، یوں کہتا ہے مئتوں و ثلاثت دراہیما، پھر تو بالاتفاق ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک معطوف بیان بنے گا معطوف علیہ کا. اگر معطوف کے ساتھ بھی کیا ذکر ہو؟ عدد ذکر ہو، اس نے یوں کہا مئتوں و ثلاثت دراہیما، دراہیم کے ساتھ بھی کیا ذکر ہے؟ ثلاثہ عدد ذکر ہے. جب معطوف کے ساتھ بھی عدد ذکر ہو تو ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک بالاتفاق یہاں معطوف بیان بنے گا کس چیز کا؟ معطوف علیہ کا. معلوم ہوا مئہ سے بھی کیا مراد ہے؟ دراہم مراد ہیں، جیسے کہ ثلاثہ سے کیا مراد ہیں؟ دراہم مراد ہیں. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ہمارے تینوں ائمہ فرماتے ہیں چاہے وہ جو چیز جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ مکیلات میں سے ہو، موزونات میں سے ہو، یا غیر مکیلی غیر موزونی ہو، چاہے کس میں سے ہو، مکیلات ماپی جانے والی چیزوں میں سے ہو، موزونی چیزوں وزن کی جانے والی چیزوں میں سے ہو، یا ان کے علاوہ ہو. مثلا یوں کہتا ہے موزونات وزنی چیز ذکر کرتا ہے لفلان علی مئتوں و ثلاثت دراہیما، درہم کس چیز میں سے ہے؟ موزونی چیزوں میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ یا اس کے بجائے وہ کیا ذکر کرتا ہے؟ مکیلی چیز ذکر کرتا ہے. مثلا کیا کہتا ہے لفلان علی مئتوں و ثلاثت اقفزۃ الحنطہ، مئتوں و ثلاثت اقفزۃ الحنطہ، فلاں کے مجھ پر 103 گندم کے قفیز ہیں. تو دیکھا گندم کس میں سے ہے؟ مکیلات میں سے. کس میں سے ہے؟ تو ماں بعد جو تمیز آ رہی ہے وہ چاہے موزونات میں سے ہو چاہے مکیلات میں سے ہو، جب معطوف کے ساتھ بھی عدد ذکر ہو تو یہ بیان بنے گا کس کا؟ معطوفون. اور اگر چاہے غیر مکیلی غیر موزونی چیز کیوں نہ ہو، مثلا یوں کہا لفلان علیہ مئتوں و ثلاثت عبد، عبد جمع ہے عبد کی، فلاں کے مجھ پر 103 غلام ہیں، تو غلام کس میں سے ہے؟ موزونی چیزوں میں سے ہے؟ مکیلات میں سے ہے؟ نہیں. تو یہ غیر مکیلی غیر موزونی ہے مولانا. تو بھائی ضابطہ یہ ذکر ہو تو اب اس صورت میں بھی اس پر کتنے غلام واجب ہو جائیں گے؟ 103 واجب ہو جائیں گے. ضابطہ یہ نکلا مولانا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ معطوف کے ساتھ اگر عدد ذکر ہو تو پھر معطوف بیان بنے گا کس کا؟ معطوف علیہ کا بالاتفاق، چاہے وہ مکیلات میں سے ہو، چاہے موزونات میں سے ہو، یا ان کے علاوہ میں سے ہو. لیکن اگر معطوف کے ساتھ عدد ذکر نہیں تو پھر اختلاف ہے طرفین کا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا. مثلا ایک شخص یوں کہتا ہے لفلان علیہ مئۃ و عبد، یہ یوں کہتا ہے لفلان علیہ مئۃ و درہم، یہ یوں کہتا ہے لفلان علیہ مئۃ و قفیض حنطۃ، مئۃ و قفیض. تو دیکھو کوئی عدد ذکر ہے معطوف کے ساتھ ان صورتوں میں؟ مئۃ و درہم عدد ہے، مئۃ و عبد ذکر ہے عدد عبد کے ساتھ؟ نہیں. اسی طرح کہتا ہے مئۃ و قفیض حنطۃ، قفیض حنطۃ کے ساتھ عدد ذکر ہے؟ نہیں. تو اس صورت میں جبکہ معطوف کے ساتھ عدد ذکر نہ ہو، ائمہ ثلاثہ میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی معطوف بیان بنے گا. کس کا؟ معطوف علیہ کا، اور معطوف علیہ بھی اسی کی جنس میں سے ہوگی. لہذا اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لفلان علیہ مئۃ و درہم، تو کتنے اس پر درہم آ جائیں گے؟ یہ درہم بیان معطوف بیان بن جائے گا. کس کا؟ معطوف. تو کتنے درہم اس پہ واجب ہو جائیں گے؟ 101. اور اگر یوں اگر وہ مکیلی چیز لاتا ہے لفلان علیہ مئۃ و قفیض حنطۃ، تو اس صورت میں بھی قفیض حنطۃ بیان بنے گا. کس کا؟ معطوف علیہ، یعنی مئۃ کا. معلوم ہو اس پہ کتنے قفیض واجب ہو جائیں گے؟ 101 واجب ہو جائیں گے. اور اسی طرح اگر غیر مکیلی غیر موزونی چیز لاتا ہے لفلان علیہ مئۃ و صوب، تو اس صورت میں بھی یہ صوب یا عبد بیان بن جائے گا. کس کا؟ معطوف علیہ کا. اور اس پر کتنے غلام واجب ہو جائیں گے یا کتنے کپڑے واجب ہو جائیں گے؟ 101 غلام، 101 کپڑے واجب ہو جائیں گے. صورت سمجھ میں آئی؟ تم اگر معطوف کے ساتھ عدد ذکر نہ ہو تو امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک وہ پھر بھی بیان بنے گا. کس چیز کا؟ معطوف علیہ کا، چاہے وہ مکیلات میں سے ہو، چاہے وہ موزونات میں سے ہو، چاہے ان کے علاوہ ہو. صورت سمجھ میں آئی؟ جبکہ طرفین فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ کہ اگر اس صورت میں جبکہ معطوف کے ساتھ عدد ذکر نہ ہو تو معطوف اگر مکیلات یا موزونات میں سے ہو تو یہ معطوف علیہ کا بیان بنے گا، اگر یہ مکیلات اور موزونات میں سے نہیں تو یہ معطوف علیہ کا بیان. لہذا اگر کوئی شخص کہتا ہے فلان علیہ مئۃ و درہم، درہم کس میں سے ہے؟ موزونات میں سے. لہذا یہ بیان بن جائے گا. کس کا؟ معطوف علیہ کا. لہذا اس 100 سے بھی کیا مراد ہوئے؟ درہم. تو کتنے درہم واجب ہوئے؟ 101. اسی طرح اگر مکیلات میں سے ہو معطوف تو پھر بھی یہ بیان بنے گا لفلان علیہ مئۃ و قفیض حنطۃ، یہ قفیض حنطۃ کس میں سے ہے؟ مکیلات میں سے. لہذا حنطۃ مکیلات میں سے ہے، لہذا یہ بیان بنے گا. کس کے؟ کس کا؟ مئۃ کا. معلوم ہوا مئۃ سے بھی کیا مراد ہے؟ گندم ہی مراد ہے، لہذا قفیض حنطۃ مراد ہے. کتنے ہو جائیں گے اس پر واجب؟ 101. لیکن اگر معطوف نہ مکیلی موزونی چیز نہ ہو، بھائی مکیلی موزونی چیز مثلا کہتا ہے لفلان علیہ مئۃ و صوب یا مئۃ و عبد، تو اس صورت میں یہ بیان نہیں بنے گا. کس کا؟ معطوف علیہ کا. عبد، ایک عبد اس پر واجب ہو جائے گا اور مئۃ کے لیے اس شخص کی طرف رجوع کیا جائے گا اور پوچھے گا بتلاؤ بھائی مئۃ سے کیا مراد ہے. یا کہتے ہیں مئۃ و ثوب، ایک کپڑا تو اس پہ واجب ہو جائے گا لیکن چونکہ یہ نہ مکیلات میں سے ہے نہ موزونات میں سے، اس لیے یہ مئۃ کا بیان معطوف علیہ کا بیان نہیں بنے گا. لہذا اب مئۃ کے بیان کے لیے اس شخص کی طرف رجوع کیا جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آگئے؟ خلاصہ بحث یہ کہ معطوف کے ساتھ اگر عدد ذکر ہو تو وہ بیان بنے گا معطوف علیہ کا بالاتفاق، چاہے وہ چیز مکیلات میں سے ہو، چاہے موزونات میں سے ہو، یا ان کے علاوہ ہو. لیکن اگر معطوف کے ساتھ عدد ذکر نہیں تو پھر معطوف بیان بنے گا معطوف علیہ کا طرفین کے نزدیک کا، جبکہ وہ معطوف کس قبیل سے ہو؟ مکیلات یا موزونات میں سے ہو. اور اگر وہ مکیلات و موزونات میں سے نہیں تو پھر معطوف معطوف علیہ کا بیان نہیں بنے گا. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی ہمیشہ معطوف بیان بنے گا. کس کا؟ معطوف، چاہے وہ مکیلی چیزوں میں سے ہو یا مکیلی چیزوں میں سے نہ ہو. صورت سمجھ میں آگئی؟ طرفین کی دلیل بھائی، طرفین یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی معطوف کے ساتھ جب عدد ذکر نہ ہو تو وہ بیان بنتا ہے. کس کا؟ معطوف علیہ کا. کب؟ جبکہ وہ کس میں سے ہو؟ مکیلات اور موزونات میں سے. اگر وہ مکیلات اور موزونات میں سے نہیں تو بیان بھی، اس لیے کہ معطوف اسی وقت بیان بنے گا جبکہ وہ ایسی چیز ہو جو دین بن کر کسی کے ذمہ میں ثابت ہو سکے. دین بن کر کیا ہے؟ کسی کے ذمہ میں ثابت ہو سکے. اور مکیلی اور موزونی چیزیں کسی کے ذمہ میں دین رہ کر ثابت ہو سکتی ہیں، باقی رہ سکتی ہیں، جبکہ زوات القیم چیزیں جو ہیں کسی کے ذمہ میں دین بن کر باقی نہیں رہ سکتی. سمجھ میں آیا؟ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں نے میری کیا کرنے ہیں؟ 1000 روپے، 1000 درہم دینے ہیں. تو دیکھا، موزونی چیز کسی کے ذمہ میں دین بن کر رہ سکتی ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں فلاں نے میرے 100 قفیز گندم کے دینے ہیں، کیونکہ قفیز مکیلی چیز ہے اور مکیلی چیز دوسرے کے ذمہ میں دین بن کر. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ فلاں نے میری 100 بکریاں دینی ہیں، کیا دینی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ایسا کوئی کہتا ہے کبھی؟ ان کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے. بھائی 100 بکریاں تو کوئی بکری چھوٹی ہے، اعلیٰ ادنا ہے کسی قسم کی، ان میں تو بڑا فرق ہوا کرتا ہے. تو غیر مکیلی اور غیر موزونی چیزیں کسی کے ذمہ دین بن کر نہیں رہتی. بھائی ہاں، معاملات میں آپ غور کر لیں، اسی طرح ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جب معطوف کے ساتھ عدد ذکر نہ ہو تو پھر وہ بیان بنے گا. معطوف علیہ کا کس شرط پر؟ کہ وہ کس میں سے ہو؟ مکیلی اور موزونی چیزوں میں سے، یعنی ایسی چیز ہو جو کسی کے ذمہ میں دین بن کر ثابت. اور اگر وہ دین ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے ذمہ دین بن کر ثابت ہو سکے، یعنی غیر مکیلی غیر موزونی ہے، تو پھر معطوف بیان نہیں بنے گا. کس کا؟ معطوف علیہ کا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہر صورت میں معطوف بیان بنے گا معطوف علیہ کا. اس لیے وہ فرماتے ہیں جب کسی نے کہا لفلان علیہ 100 وصوبن، تو یہ واو لے کر آیا، اور واو آیا کرتا ہے عاطف کے لیے، مطلق جمع کا فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا؟ جمع کا فائدہ دیتا ہے، جمع کا فائدہ دیتا ہے. اور معطوف کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے؟ معطوف اور معطوف علیہ کا ایک ہی حکم ہوا کرتا ہے، ایک ہی چیز شے واحد کے حکم میں ہوا کرتے ہیں. لہذا جب معطوف ثابت ہو گیا کپڑا ہے تو پتہ چل گیا معطوف علیہ بھی کیا ہے؟ کپڑا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، وَأَمَّا بَيَانُ الْعَطْفِ، باقی بیان عطف جو ہے، فَمِثْلُ أَن تَعْطِفَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا عَلَى جُمْلَةٍ مُجْمَلَةٍ، پس مثل اس کے کہ آپ عطف کریں کسی مکیلی یا موزونی چیز کا جملہ مجملہ پر. بھائی کس پر جملہ ہے؟ مثلا بھائی وہ ماقبل میں جو عدد ذکر ہوا میاں ایک مجموعہ مبہمہ ہے یا نہیں بھائی؟ کوئی اس کا پتہ چل رہا ہے کیا چیز مراد ہے؟ ہے تو مجموعہ لیکن مبہم ہے، جملہ مجملہ ہے. تو جب آپ عطف کریں کسی مکیلی یا موزونی چیز کا مجموعہ مبہمہ پر، یکون ذالک بیانا للجملۃ المجملۃ، تو معطوف جو ہے وہ بیان بن جائے گا کس چیز کا؟ اس مجموعہ مجملہ کا، اس مجموعہ مبہمہ کا، مثالہ مثال اس کی، اذا قال کسی شخص نے کہا، لفلان علیہ تو وہ درہم، فلان کے مجھ پر 100 اور درہم ہے، یہ یوں کہا، مئتوں و قفیز و حنتتن، 100 اور گندم کا قفیز ہے، کان العطف بمنزلت البیانی، تو عطف اس بیان کے درجے میں ہوگا کہ ان الکل من ذالک الجنسی، کہ سارا کا سارا اسی کی جنس میں سے ہے۔ وَقَذَا لَوْ قَالَ، اگر کسی نے کہا، مئتوں و ثلاثت و اسوابن، 100 اور 3 کپڑے، دیکھا تو معطوف کے ساتھ بھی کیا آ رہا ہے، عدد آ رہا ہے، اب وہ چاہے مکیلی ہو چیز یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں معطوف علیہ بھی وہی ہوگا۔ مئتوں و ثلاثت و اسوابن کہا، سوب کس میں سے ہے، مکیلی ہے موزونی ہے یا غیر مکیلی موزونی ہے، ہاں پھر بھی تو، لیکن یہاں معطوف کے ساتھ بھی عادت ذکر ہے، تو لہذا یہ سواب بیان بنے گا دونوں کے لیے۔ وَقَذَا لَوْ قَالَ مِئَتُمْ وَسَلَاسَتُ وَسَوَابٍ، کس نے مِئَتُمْ وَسَلَاسَتُ وَسَوَابٍ کہا، او مِئَتُمْ وَسَلَاسَتُ دَرَاهِمَ، یا مِئَتُمْ وَسَلَاسَتُ دَرَاهِمْ کہا، او مِئَتُمْ وَسَلَاسَتُ عَبُدٍ، یا کیا کہا، مِئَتُمْ وَسَلَاسَتُ عَبُدٍ کہا۔ فَإِنَّهُ بَيَانُ، تو یہ بیان ہوگا اس بات کا کہ اَنَّ الْمِئَةَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ، کہ یہ مِئَةَ بھی کیا ہے، اسی کی جنس میں سے ہے، کیونکہ دراصل آپ دیکھیں یہاں پر عدد کا عدد پر عطف ہو رہا ہے، مِئَةَ پر کس کا عطف ہو رہا ہے، ثلاثہ کا عطف ہو رہا ہے، اور دونوں کے لیے اکٹھی تمیز آ گئی اسباب بھائی۔ جب عدد بعد میں ذکر ہوتا ہے تو دراصل کیا ہوتا ہے، ما قبل میں بھی عدد، ما بعد میں بھی عدد، تو دراصل وہاں کیا ہوتا ہے، عدد کا عدد پر عطف ہوتا ہے، اور ما بعد دونوں کے لیے تمیز بن جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا مئتوں و ثلاثت اسواب، 103 کپڑے بھائی، 103 بھائی، 103 کیا ہے، اسواب، وہ کیا ہیں، کپڑے ہیں۔ سورت سمجھ میں آئی، اچھا تو یہ اس بات کا بیان ہوا کہ ان المئۃ من ذلک الجنس، کہ مئہ بھی اسی جنس میں سے ہے، بمنزلت قولہ، یہ اسی قول کے درجے میں ہے، جیسے احد و عشرون درہما کے درجے، قول کے درجے میں ہے بھائی۔ آپ عدد میں بھائی 21 سے آگے آپ کس طرح کوئی چیز گنتے ہیں، بتلاتے ہیں، احد و عشرون کتابا، احد و عشرون، احد و ثلاثون کتابا، سمجھ میں آیا بھائی، اور اسی طرح کیا کہیں گے، سبعتوں و ثلاثون کتابا کہتے ہیں، اس طرح یہ نہیں کہتے بھائی، استعمال اس طریقے پر ہوتا ہے۔ تو جیسے یہاں پر ثلاثتوں و سبعون آپ نے کہا، یہ ثلاثتوں و عشرون کہا، ثلاثہ پر عطف ہے کس چیز کا، عشرون، عشرون کا عطف ہوا ثلاثہ پر، اور پھر دونوں کے آگے اکٹھی تمیز آ گئی، کیا، کتابن، کیا گئی، کتابن۔ تو جیسے وہاں عدد کا عدد پر عطف ہوا تھا اور دونوں کی تمیز اکٹھی آئی تھی، یہاں بھی جب معدود کے ساتھ عدد ذکر ہو جائے تو گویا کہ عدد کا کس پر عطف ہوا، عدد پر بھائی، مئتوں و ثلاثت و اسوابن، یہاں ثلاثہ کا عطف کس پر ہوا، مئہ پر، اور پھر آگے دونوں کی اکٹھی تمیز آ گئی۔ جیسے احدوں و عشرون کے اندر عشرون کا عطف کس پر ہوا، احد ان پر ہوا، اور پھر آگے دونوں کی اکٹھی تمیز آ گئی۔ بخلاف قوله مئت و صوب او مئت و شات حیث لا یکون ذلک بیانا للمئت، بخلاف اس کے کہ وہ یوں کوئی کہے مئت و صوب کہا، تو دیکھو معطوف کے ساتھ عدد ہے، معطوف کے ساتھ عدد، اور پھر جب معطوف کے ساتھ عدد نہ ہو تو کیا ضابطہ ذکر کیا تھا، طرفین کے نزدیک معطوف بیان بنے گا، معطوف کون ہے مئت و صوب میں، صوبن، یہ صوبن بیان بنے گا مئہ کا، کس صورت میں، جب یہ کس میں سے ہو، مکیلی، یا اور صوب مکیلی موزونی میں سے ہے نہیں، لہذا اس لیے تو مئتوں و صوبن یا مئتوں و شاتن کہا، حیث لا یکون ذالک بیانا للمئت، اس صورت میں کہ یہ بیان نہیں ہوگا مئہ کے لیے، اس لیے کیونکہ یہ مکیلی یا موزونی چیزوں میں سے نہیں، اور اس کے ساتھ عادت بھی ذکر نہیں۔ وقت الزائلہ، اور یہ معطوف کا بیان ہونا خاص ہے، فی عطف الواحد، ایک کا عطف کرنے میں، بما، ایسی چیز کے ساتھ، یصلح دینا فی الذمتی، جو دین بننے کی صلاحیت رکھے ذمہ میں، جو صلاحیت دین بننے کی صلاحیت رکھے کسی کے ذمہ میں بھائی، کون سی چیزیں کسی کے ذمہ میں دین بن کر رہ سکتی ہیں بھائی، مکیلی اور موزونی، باقی غیر مکیلی، غیر مکیلی کسی کے ذمہ میں دین بن کر نہیں رہ سکتی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وقت ذالکا، یہ معطوف بیان، معطوف کا بیان بننا، ذالکا اشارہ کس کی طرف ہے؟ معطوف کا بیان بننا خاص ہے فی عطف الواحد، ایک کے عطف میں، ایک کا عطف کیا جائے بما، ایسی چیز کے ساتھ، کسی ایک چیز کا عطف کیا جائے کسی ایسی چیز کے ساتھ، یصلح دینا فی الذمتی، جو صلاحیت رکھتی ہو دین بننے کی، فی الذمتی کس میں؟ ذمہ، یعنی کسی کے ذمہ دین بن کر رہ سکے، کل مکیلی والموزونی، جیسے مکیل اور مکیلی اور موزونی چیزیں ہیں. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکون بیانا فی مئت و شاتن، کہ مئت و شاتن کے اندر بھی یہ شات کیا ہے؟ بیان بنے گا. کس کے لیے؟ معطوف علیہ کے. اسی طرح مئتوں و صوبن، اس کے اندر بھی صوب کیا بنے گا؟ بیان بنے گا. کس کے لیے؟ میاں کے لیے. علی ھذا الاصل، اسی قانون کی بنا پر بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ بیان بنے گا اسی کیا، کس قانون کی بنا پر؟ کہ معطوف اور معطوف علیہ کس کے درجے میں ہوا کرتے ہیں؟ ایک شے کے درجے میں ہوا کرتے ہیں، اور وہ نے جمع کا فائدہ دیا، معلوم ہوا دونوں ایک ہی چیز ہیں. دونوں کیا ہیں؟ ایک. تو صوب نے بتلا دیا کہ میاں سے بھی صوب کپڑے ہی مراد ہیں، اور شات نے بتلا دیا کہ میاں سے بھی کیا مراد ہے؟ شات ہی مراد ہے. لہذا 101 بکریاں اور 101 کپڑے اس پر کیا ہو جائیں گے؟ لازم ہو جائیں. سورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ خلاصہ بحث یہاں تک یہ نکلا کہ کبھی کار معطوف بیان بنتا ہے معطوف علیہ کا، اور یہ کس میں ہوگا؟ عدد میں ہوگا. کس میں؟ عدد میں ہوگا. اب عدد معطوف کے ساتھ عدد کوئی ذکر ہوگا یا کوئی عدد ذکر؟ اگر معطوف کے ساتھ عدد ذکر ہو تو بالاتفاق ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک معطوف بیان بن جائے گا. کس کا؟ معطوف علیہ کا، چاہے وہ مکیلات میں سے ہو، موزونات میں سے ہو، یا ذوات القیم میں سے ہو. صورت سمجھ میں آئی؟ اور اگر معطوف کے ساتھ عدد نہ ہو تو پھر بھی وہ بیان بنے گا. کس کا؟ معطوف علیہ کا، طرفین کے نزدیک. کب؟ جبکہ وہ کس قبیل سے ہو معطوف؟ مکیلات یا موزونات کے قبیل سے. اور اگر معطوف مکیلات موزونات کے قبیل سے نہ ہو تو پھر یہ معطوف علیہ کا بیان نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے اس شخص کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ معطوف علیہ سے آپ کی کیا مراد ہے. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی معطوف بیان بنے گا. کس کا؟ معطوف، یعنی جب اس کا عدد ذکر نہ ہو پھر بھی وہ بیان بنے گا معطوف علیہ کا، چاہے وہ مکیلات میں سے ہو، چاہے موزونات میں سے ہو، یا چاہے ان میں سے نہ ہو. اس لیے کہ وہ جمع کے لیے آیا کرتا ہے، جمع ہونے کا فائدہ دیتا ہے، اور معطوف اور معطوف علیہ کیا ہوتے ہیں؟ شے واحد کے درجے میں ہوتے ہیں. جب معطوف کا پتہ چل گیا کہ وہ کپڑا ہے تو پتہ چلا معطوف علیہ بھی کیا ہے، مراد ہے اس سے کپڑا ہی ہے وغیرہ. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے مولانا، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں واو آیا ہے، اور واو جمع مطلق کے لیے آیا کرتا ہے، اور معطوف اور معطوف علیہ شے واحد کے حکم میں ہوا کرتے ہیں، ایک چیز کے حکم میں ہوتے ہیں بھائی. تو جب معطوف کا پتہ چل گیا کہ وہ صوب ہے تو پتہ چلا کہ معطوف علیہ بھی کیا ہے؟ صوب ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ وہ نے دونوں کو جمع کر دیا، دونوں ایک حکم میں ہیں، تو جو معطوف ہے معلوم ہوا معطوف علیہ بھی وہی چیز ہے. یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ہے، جبکہ طرفین یہ دلیل دیتے ہیں کہ معطوف کے ساتھ جب عدد ذکر نہ ہو تو وہ بیان بنتا ہے معطوف علیہ کا، اس صورت میں جبکہ وہ مکیلات اور موزونات کی قبیل سے ہو. وجہ یہ کہ اس میں معطوف کا ایسی چیز جنس میں سے ہونا ضروری جو لوگوں کے ذمہ دین بن کر رہ سکے، جو کسی کے ذمہ میں دین بن کر ثابت ہو سکے، اور دین بن کر مکیلات اور موزونات کسی کے ذمہ میں ثابت ہوا کرتی ہیں. ذوات القیم یعنی غیر مکیلات اور غیر موزونات کسی کے ذمہ میں دین بن کر ثابت نہیں ہوتی بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں قلیل ثابت ہو جاتی ہیں، جیسے کس کے اندر ہے؟ بیع سلم کے اندر بھائی. تو عام معاملات کے اندر بھائی عام کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ عموماً ایک کسی کے ذمہ میں کس قسم کی چیزیں دین بن کر ثابت رہ سکتی ہیں؟ کس قسم کی چیزیں دین بن کر ثابت رہتی ہیں؟ مکیلات اور موزونات ایک دوسرے کے ذمہ میں دین بن کر باقی رہتی ہیں۔ تو یہ کثیر الاستعمال ہے، معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے، مکیلات یا موزونات ہی دوسرے کے ذمہ میں دین بن کر رہتی ہیں۔ تو یہ چونکہ کثیر الاستعمال ہے اور کثرت تقاضا کرتی ہے کس چیز کا؟ خفت کا۔ لہذا اس لیے یہاں معطوف علیہ سے اس کو حذف کر دیا گیا اور صرف معطوف کے طور پر اس کو ذکر کر دیا گیا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ کثرت استعمال نے خفت کا تقاضا کیا، اس لیے معطوف علیہ سے کیا کر دیا گیا؟ تمیز کو حذف کر دیا گیا۔ جبکہ جو دوسرا غیر مکیلات اور غیر موزونات میں سے جو ہیں، یعنی ذوات القیم جو ہیں، چیزیں قیمت کے اعتبار، جن کی قیمت کو اعتبار کیا جاتا ہے، وہ کسی کے ذمہ میں دین بن کر باقی نہیں رہتی سوائے بیع سلم میں۔ بھائی بیع سلم آپ جانتے ہیں جس میں کیا کیا جاتا ہے، کسے کہتے ہیں بیع سلم؟ بھائی بیع عاجلن بھائی، اجل والی چیز کی بیع کرنا جلدی ادا کی جانے والی چیز کے ساتھ بھائی، یعنی اس میں سمن جلدی ادا کیے جاتے ہیں۔ بھائی کوئی شخص کسی کو پیسے دیتا ہے، یہ چیز، یہ پیسے لے لو اور مجھے فلاں چیز چاہیے، وہ کہتا ہے جی آپ کو 4 مہینے بعد ملے گی، اس وقت نہیں ہے بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع۔ اور بیع سلم کے اندر آپ نے پڑھا کہ سمن اس پر قبضہ اسی مجلس میں شرط ہے، کہ بائے کیا کرے؟ سمن پر اسی مجلس میں قبضہ کر لے اور مبیعہ بعد میں ملے گا بھائی۔ تو اس میں دیکھو سمن جلدی ادا ہو جاتے ہیں، اور وہ جو مبیعہ ہے ذوات القیم میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ بعد میں اس کو ملے گا۔ تو یہاں صرف بیع سلم میں غیر مکیلی غیر موزونی چیز ذمہ میں دین بن کر رہتی ہے۔ ذمہ میں بھائی آپ نے ایک شخص کو پیسے دیے کہ مجھے فلاں قسم کی چیز چاہیے، ذوات القیم میں سے ہے، تو دیکھو اب وہ چیز اس کے ذمہ دین ہے یا نہیں بھائی؟ دین ہے۔ تو صرف بیع سلم میں غیر مکیلی غیر موزونی چیز کسی کے ذمہ میں دین بن کر رہتی ہے، اور بیع سلم قلیل ہے، بیع سلم کیا ہے؟ اور قلت خفت کا تقاضا نہیں کرتی، علت خفت کا تقاضا نہیں کرتی۔ لہذا یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے جو مئتوں و صوبن کہا تو اس کو کس پر محمول کر لیا جائے جی، کہ یہاں پر اس نے خفت کی بنا پر حذف کر لیا ہے۔ مئتوں صوبن و صوبن اصل میں عبارت تھی بھائی، تو یہ تو قلیل الاستعمال ہے، اور قلیل الاستعمال خفت کا تقاضا، لہذا اس صورت میں معلوم ہوا معطوف علیہ سے اس کو حذف نہیں کرنا چاہیے تھا تمیز کو بھائی۔ ہاں وہ باقی معاملات کثیر الاستعمال ہیں، وہ خفت کا تقاضا کرتے تھے، وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں عموماً حذف کرتے ہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئے بھائی؟ چلیے، مولانا ہذا والمرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام۔